بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. ناظرین گرامی، امام مہدی سلام اللہ علیہ کے حوالے سے سلسلہ ابحاث میں سے آج ہماری ساتویں نشست ہے. آج ہماری بحث کا موضوع امام زمانہ کے غائب ہونے کے حوالے سے، کہ وہ غائب ہیں لیکن ہم ان کے وجود سے کیسے بہرہ مند ہو سکتے ہیں، یا ایک امام غائب کے کیا فوائد ہیں. یہ موضوع ہے جس پہ ہم بحث کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ کو غائب ہوئے کئی صدیاں گزر گئیں، تقریباً 1000 سال سے بھی زیادہ زمانہ گزر چکا ہے، اور ہر دور میں مومنین، شیعہ، سچے مسلمان ان کی آمد کے منتظر ہیں، منتظر رہے اور اس حوالے سے بھرپور زحمت کوشش کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، ان کی یاد میں آنسو بہاتے رہے، ان کے دیدار کے شوق میں تڑپتے رہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام زمانہ جو کہ اتنا عرصہ غائب ہیں اور معلوم نہیں کتنا عرصہ اور پردہ غیبت کے پیچھے رہے، تو ہم اپنے امام کے وجود سے کیسے بہرہ مند ہو سکتے ہیں. دیکھیں کہ امام سامنے ہوں، حاضر ہوں، ہم ان کی خدمت میں پہنچیں، ان کی زیارت کریں، ان سے سوال و جواب کریں، اپنے علمی مسائل جو ہیں ان کے سامنے پیش کریں، اپنی حاجات، اپنی مشکلات. بالآخر امام ہماری علمی مشکلات دور کریں، ہمارے سوالوں کا جواب دیں، ہمارے لیے دعائیں مانگیں، ہماری مدد کریں، دسترسی کریں. یہ ساری چیزیں ہیں جس کی ایک مومن، ایک شیعہ اپنے امام سے توقع رکھتا ہے. اب جب کہ امام زمانہ موجود ہیں لیکن غائب ہیں، تو ہم کیسے ان کے محضر سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے. مختصر یہ کہ ایک امام غائب ہمیں کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ آیا بہتر نہیں تھا کہ ہم بھی اہل سنت کی مانت یہ عقیدہ رکھتے کہ امام جو ہیں وہ ظہور کے قریب ہی دنیا میں تشریف لائیں گے، اس وقت ہی پیدا ہوں گے؟ تو سنی بھی اس وقت امام کے بغیر ہیں، اور ہم امام رکھتے ہیں لیکن امام کے محضر کے بغیر ہیں، تو ہمارے ان کے درمیان کیا فائدہ ہے؟ بہرحال یہ شبہ ہے، اور بعض اوقات دوسرے جو ہے ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں. تو اس پر ایک مفصل بحث کی گئی ہے، اور بہت ہی شافی و کافی جوابات ہیں، اور یہ جوابات ہمارے علماء نے بھی دیے، اور اس سے پہلے ہماری احادیث میں بھی موجود ہیں. چونکہ امام کی غیبت جو ہے ایک انہونی بات نہیں تھی، بلکہ احادیث میں پہلے سے اس کی خبر دی جا چکی تھی، اور ائمہ کو معلوم تھا کہ ان کی غیبت جو ہے وہ مورد سوال ہوگی، اور لوگ جو ہے وہ طرح طرح کے شبہات ڈالیں گے. لہذا ائمہ نے احادیث میں اس موضوع پر وسیع بحث کی، اور ان تمام چیزوں کا جواب بھی دیا. اب یہاں ایک نقطہ جو سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے جو شیعہ مکتب فکر کے اندر امامت کا جو موضوع ہے وہ دوسرے مکاتب فکر کے امامت کے موضوع سے مختلف ہے. یہ ہم نے جب بحث مہدی سلام اللہ کے حوالے سے شروع کی تھی اس وقت ایک نشست تھی جس میں امامت کے موضوع پر بحث تھی. وہاں ہم نے عرض کیا تھا کہ اہل سنت جو ہیں وہ امام کو ایک ظاہری خلیفہ مانتے ہیں کہ جس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ حکومت قائم کرے اور حکومت کی امور نظم و نسق جو ہے وہ اسی طرح ان کو اجرا کرے. جبکہ ہمارے عقیدہ کے مطابق یہ جو کام ہے یہ امام کا ایک کام ہے, لیکن امام کے اور بھی بہت سارے فرائض ہیں. مثلا ایک فرض اس کا یہ ہے کہ وہ لوگوں کی باطنی ہدایت کرے, لوگوں کو ان کی دینی تعلیمات سے آگاہ کرے, قرآن کا مفسر ہو, سنت کا مبین ہو, ہر سوال کا جواب اس کے پاس ہو, علوم الہی سے مزین ہو. اور اس سے بڑھ کر ایک بات جو ہم نے کہی تھی کہ ہمارے عقیدہ کے مطابق جو ہے وہ امام صرف ایک عام بشر نہیں ہے کہ جو لوگوں کو احادیث اور قرآن سے علوم لے کر ہمیں دے رہا ہے, بلکہ ایک اللہ تعالیٰ کی افضل اور اشرف ترین مخلوق, یا دوسرے لفظوں میں افضل ترین عبد ہے کائنات میں, کہ جو کہ خدا اور اس کی بندوں میں, اس کی مخلوقات کے درمیان ایک واسطہ ہے, اور جسے ہم اپنی مکتب کی اصطلاح میں واسطہ فیض سے تعبیر کرتے ہیں. کہ امام جو ہے وہ خدا اور کائنات کے درمیان ایک واسطہ فیض ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنی برکات ہیں, جتنی نعمات ہیں, وہ اسی وجود شریف کی بنا پر ہم تک پہنچتی ہیں. یہ وجود وسیلہ ہے خدا کی رحمتوں میں, اس کی عنایات میں, اس کے عطیات میں. لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام تر فیوز اور برکات جو ہمیں امام کے ذریعے حاصل ہو رہی ہیں وہ امام کے وجود پر منحصر ہیں, کہ امام ہونا چاہیے, نہ کہ امام کے حضور پر یا امام کی رؤیت پر کہ ہم امام کو دیکھیں تو پھر ملیں. امام کا وجود کائنات میں ہونا چاہیے, اگرچہ ہم اس کے حضور کے فیض سے محروم ہیں, اگرچہ ہم اس کے دیدار سے محروم ہیں, لیکن اس کا وجود ہونا چاہیے, چونکہ اس کا وجود وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کائنات کے درمیان. اب یہاں یہ شبہ ذہن میں پیدا نہ ہو کہ خدا کیوں محتاج ہے نعوذ باللہ وسیلے کا, وہ ڈائریکٹ کیوں نہیں کائنات کو خیر و برکت پہنچا سکتا. تو یہ شبہ بھی بعض کو لوگ ڈالتے ہیں, خدا محتاج نہیں ہے, خدا تو بے نیاز ہے, ہم محتاج ہیں کہ ہم خدا سے براہ راست برکات اور توفیقات نہیں لے سکتے, ہم ایسی شخصیت یا ایسی حیثیت نہیں رکھتے, وہ پاکیزگی نہیں رکھتے کہ اس بے پناہ لامحدود ذات سے, لامحدود قدسی اور پاکیزہ ذات سے براہ راست فیض لیں. ہم محتاج ہیں کہ ایک ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک ہستی ہو, اگرچہ وہ ہم میں سے ہی ہے جسمانی طور پر, لیکن وہ معنوی اور روحانی طور پر نہایت پاکیزہ معصوم ہو, اور اس کے اندر وہ تقدس ہو جو خدا چاہتا ہے, اور وہ تقدس اور وہ پاکیزگی اور وہ عصمت, وہ روح الہی جو اس کے اندر ہے, وہ خدا کے ساتھ براہ راست رابطہ رکھتی ہے, جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے واسطہ سے ہم تک اپنے فیض و برکات پہنچاتا ہے. یعنی امام جو ہے وہ اپنی ایک بشری جہت سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہے, اور اپنی قدسی جہت سے خدا کے ساتھ رابطے میں. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ جلدی حل نہ ہو, کبھی اس کا موضوع ہو تو اس پر مفصل بحث ہونی چاہیے. تو بالآخر ہمارے عقیدہ کے اندر امام واسطہ ہے, اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان. اب آپ دیکھیں کہ وہ زمانہ جب امام موجود تھے, دیگر ہمارے آئمہ موجود تھے, پیغمبر موجود تھے, تو ایسا نہیں تھا کہ سب لوگ ان کی ملاقات اور ان کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے. مثلا امام مدینہ میں ہیں اور لوگ جو ہیں وہ دوسرے شہروں میں ہیں, تو سب شیعہ, سب مومنین, سب مسلمان جو ہیں ان کے فیض محضر سے بہرہ مند نہیں ہوتے تھے. اس زمانے میں سفر کرنا مشکل تھا, امن نہیں تھا, استطاعت نہیں تھی, بس لوگوں تک تعلیمات پہنچتی تھی ان کے نمائندوں کے ذریعے. لوگ یہ حسرت رکھتے تھے کہ کبھی جائیں مدینہ میں امام کو دیکھیں یا مثلا کوفہ میں جائیں. اور پھر دوسری طرف مشکل یہ تھی کہ جو جاتے تھے ان کو بھی ملنے نہیں دیا جاتا تھا. بعض اوقات اتنی سختیاں تھیں حکومت کی طرف سے, اماموں کو بھی قید میں ڈالا جاتا تھا, حصاروں میں رکھا جاتا تھا, معصور کیا جاتا تھا, ان کو ملنے جلنے سے روک دیا جاتا تھا, تو پھر بھی بہت سارے لوگ محروم ہو جاتے تھے. تو لیکن عقیدہ امامت پر کوئی فرق نہیں پڑا, چونکہ ہمارے مکتب کے اندر امام کا وجود مہم ہے. اگرچہ ہم ان کے حضور کے فیض سے محروم ہیں, تو یہ اگرچہ اپنی جگہ بہت بڑی ایک مصیبت ہے, لیکن اس کے باوجود بہت ساری برکات اور فیوزات اور عنایات جو ہیں وہ ابھی بھی اسی طرح جاری ہیں جس طرح امام کے وجود کے ذریعے جاری ہونی چاہیے. مثلا ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر امام کا وجود نہ ہو تو یہ اسی وقت فنا ہو جائے. یہاں بھی مسئلہ وجود کو مطرح کیا. ظاہر ہونا یا غائب ہونا اتنا مہم نہیں ہے, مہم یہ ہے کہ امام وجود رکھیں تو زمین فنا ہو جائے, یعنی زمین کا وہ نظام تباہ ہو جائے. ظاہر جب امام نہیں ہے, کہ واسطہ فیض نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کی وہ تمام عطیات, برکات, اللہ تعالیٰ کے وہ تمام فیوز جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے جو اس وجود شریف و نفیس کے ذریعے ہم تک پہنچنے تھے. یا جس طرح ہم زیارت جامعہ کے اندر یہ دعا کے جملے دیکھتے ہیں, بیکم فتح اللہ و بیکم یختم و بیکم ینزل الغیث و بیکم یمسک السماء ان تک علی الارض الا باذنہ, کہ اے ہمارے آئمہ معصومین, اللہ تعالیٰ نے کائنات کا آغاز آپ کے سبب سے کیا اور آپ کے ہی سبب سے اس کو اختتام تک پہنچائے گا, اور آپ کے سبب سے اللہ تعالیٰ باران رحمت نازل کرتا ہے, اور آپ کے ہی بابرکت وجود کی بنا پر آسمان کو زمین سے گرنے سے محفوظ رکھے ہوئے ہے. تو یہ اس وقت تک نہیں گر سکتا جب تک خدا ارادہ نہ کرے. یا جس طرح خود امام زمانہ جو ہیں وہ اس موضوع کو بیان کرتے ہیں, ظاہر ان کے علم میں تھا کہ لوگ جو ہیں وہ میری غیبت کے بعد اس قسم کے مسائل میں پڑیں گے, تو انہوں نے نہایت ہی زیبا اور خوبصورت انداز سے غیبت میں ہوتے ہوئے اپنے وجود سے فیض حاصل کرنے کو ایک تشبیہ کے ساتھ بیان کیا جو بہت ہی پیاری تشبیہ ہے. امام فرماتے ہیں, وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاءِ فِي غَيْبَتِي فَكَالْإِنْتِفَاءِ بِالشَّمْسِ اِذَا غَيَّبَتْهَا عَنِ الْأَبْصَارِ أَصْبَحَ. فرماتے ہیں کہ میری غیبت کے زمانہ میں مجھ سے مستفید ہونا, مجھ سے بہرہ مند ہونا اسی طرح ہے جس طرح سورج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے جبکہ وہ بادلوں کی اوٹ میں ہوتا ہے, بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. دیکھیں یہ جو تشبیہ امام نے دی ہے یہ بہت سارے نکات رکھتی ہے. سب سے پہلا نکتہ جو یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ نظام شمسی میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے اور سب سیارے جو ہیں وہ اس کے گرد حرکت کر رہے ہیں. اگر سورج نہ ہو تو نظام شمسی تباہ ہو جائے گا, سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے, یہ مدار سب ٹوٹ جائیں گے. تو امام بھی اسی طرح ہے کائنات میں, کہ امام کے وجود سے فیوز اور برکات جاری ہیں, تمام مخلوقات جو ہیں وہ باقی ہیں, زندہ ہیں, یہ نظام تمام چل رہے ہیں. مثلا زمین پر نباتات کا نظام چل رہا ہے, حیوانات کی زندگی کے نظام چل رہے ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, پانی موجود ہے, ہوا موجود ہے, سب کچھ. اور اگر امام نہ ہو تو یہ سارے نظام جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں. ایک تو نقطہ یہ ہے, اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ سورج اگرچہ بادلوں کے پیچھے ہے لیکن اس کی روشنی پھر بھی ہے, اور اس کی اتنی حرارت ابھی بھی موجود ہے کہ لوگ زندہ رہ سکیں. ایسا نہیں ہے کہ سورج کے بادلوں کے پیچھے ہونے سے وہ حرارت منقطع ہو گئی ہے، روشنی ختم ہو گئی ہے، وہ نور ختم ہو گیا، ورنہ اندھیرا چھا جاتا، ورنہ اتنی ٹھنڈک ہو جاتی کہ لوگ اس ٹھنڈک سے، اس انجماس سے جو ہے وہ مر جاتے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ سورج جو ہے وہ کبھی بھی اپنی نور افشانی میں کنجوسی نہیں کرتا، اس کا نور اسی طرح جاری ہے اور امام بھی اسی طرح ہے. امام کے وجود کا نور اگرچہ وہ پردہ غیبت کے پیچھے ہیں، اسی طرح جاری ہے، ان کی برکات اسی طرح جاری ہے اور ہم ان برکات سے بھرپور فائدہ لے رہے ہیں. اگرچہ ہمیں علم نہ ہو کہ یہ جو ہم نعمات سے فائدہ لے رہے ہیں، یہ جو ہم زندہ ہیں، یہ جو ہم بقا رکھے ہوئے ہیں، یہ اس وجود شریف و لطیف کی برکت سے. جیسا کہ امام مہدی سلام اللہ ایک بہت بڑے ہمارے عالم شیخ مفید علیہ رحمہ کو اپنے خط میں ایک جملہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسینا لذکرکم ولولا ذلک لنزل بکم الله واستلمکم العداء. اشیو اے مومنین، ہم تم کو ہرگز تمہارے حال پہ نہیں چھوڑتے اور ہرگز تمہیں نہیں بھولتے، اور اگر یہ ہماری توجہ نہ ہوتی تو تم پر بہت ساری سختیاں اور بلائیں نازل ہوتی اور دشمن تم کو نیست و نابود کر دیتے. تو گویا ہمارے امام جو ہیں وہ زندہ ہیں، وجود رکھے ہوئے ہیں، ہمارے امور پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارا وارث موجود ہے. بہت ساری مصیبتیں، بہت ساری پریشانیاں اس کی وجہ سے دور ہو رہی ہیں، اور اگر امام نہ ہوتے خدا نہ خواستہ تو تکوینی اعتبار سے بھی کائنات کا نظام تباہ ہو جاتا، اور دوسرے لفظوں میں دشمنوں کے حوالے سے بھی ہم فنا ہو جاتے. جس طرح دشمنوں نے پوری تاریخ تشیع میں بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، تو اب تک شیعہ نہیں رہنے چاہیے تھے. یہ کس کی برکات ہیں کہ شیعہ موجود ہیں، مومنین موجود ہیں اور پہلے سے زیادہ زندہ و تابندہ ہیں، اور اپنی معنوی اور علمی اور فکری حیات جو ہے اس میں سب سے زیادہ روشن ہو کے زندگی گزار رہے ہیں اور مستحکم ہیں اور قوت کے ساتھ باقی ہیں، اور ان کا مذہب کا استحکام دن بدن بڑھ رہا ہے، لوگ بابصیرت ہو کے اس مذہب میں داخل ہو رہے ہیں. تو یہ امام زمانہ کے وجود کی برکات ہے. لہذا اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو امام زمانہ کے وجود کی بہت ساری برکات ہیں. سب سے پہلی برکت جو ہے، خود ہمیں جو امید دیتا ہے امام کا وجود، وہ ہے کہ چونکہ امام زندہ ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ وہ کسی وقت بھی ظاہر ہوں گے، اور ظاہر ہونے کے بعد ایک انقلاب لائیں گے اور پوری دنیا پر حق کی حکومت قائم کریں گے. تو یہ امید کہ وہ کسی وقت بھی ظہور کر سکتے ہیں، یہ وہ امید ہے جس نے ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، ہمیں تحمل دیا ہوا، ہمیں حوصلہ دیا ہوا ہے، ہم ہر قسم کی مشکل کے آگے ڈٹ جاتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ امام نہ ہوتے اور انہوں نے ظہور کے قریب ہی پیدا ہونا ہوتا تو یہ کبھی بھی ہم امید نہ رکھتے، ممکن ہے ختم ہو جاتے. جس طرح ظلم ہوا ہے تاریخ میں تشیعوں پر، اور ظالم خلفاء اور حکومتوں نے جس طرح شیعت کو نابود کرنا چاہا، تو یہ جو اپنے وجود کو باقی رکھا ہے انہوں نے اسی امید پر کہ ہمارا وارث ہے، ہمارا امام ہے، اور وہ کسی وقت بھی ظہور کر سکتے ہیں، اور ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے، اپنے مذہب کو باقی رکھنا چاہیے. تو یہ امید کی کرن جو ہے وہ ہمارے وجود میں ایک شمع کی طرح ہمیشہ روشن ہے. اور پھر امام جو موجود ہیں وہ بھی اسی طرح ہماری مدد کر رہے ہیں، نصرت کر رہے ہیں، ہمارے مکتب کو، ہمارے مذہب کو اسی طرح باقی رکھے ہوئے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ظالم حکومتوں نے یہ پروگرام بنائے کہ پورے مذہب تشیع کو، دوسرے لفظوں میں پوری شیعہ ملت کو تباہ کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، جسے ایک تعبیر کرتے ہیں نسل کشی، کہ تمام شیعوں کو قتل کیا جائے، ان کی خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو. کئی دفعہ ایسا بھی تاریخ میں پروگرام بنایا گیا. تو وہاں امام زمانہ سلام اللہ نے اپنی اس نصرت کو تجلی دیا اور مدد کی، دشمنوں کے حلہ سے، ان کے شر سے مذہب کو بچایا، اپنے لوگوں کو بھیجا یا علماء فقہا کے ذریعے لوگوں کو توجہ دلائی، یا وہ حقائق جو منظر عام رہنے چاہیے تھے ان کو منظر عام پر لائے اور مذہب تشیع کو باقی رکھا. اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. مثلا وہ جو ایک مشہور واقعہ جو ہے بحرین کا، اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے بہار الانوار میں. اس واقعے میں یہی ہے کہ بحرین کے اندر جو ایک سنی ناسبی، سنی تو نہیں تھا ناسبی تھا، دشمن اہل بیت ایک آدمی حاکم تھا، اور اس کا وزیر جو ہے وہ بھی اسی طرح ناسبی تھا، اور بہت زیادہ تشنا تھا مومنین اور شیعوں کے خون کا. تو اس وزیر نے ایک چال چلی، اس کے گھر میں کوئی انار کا درخت تھا، اس نے کچھ سانچے بنوائے، ان پر یہ عبارت لکھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر عمر عثمان علی خلفۂ رسول. یہ عبارت ان سانچوں پر لکھ کر، وہ انار جب ابھی چھوٹے چھوٹے تھے ان پر وہ سانچے چڑھائے گئے، جیسے ہی انار بڑا ہوا تو وہ حروف جو ہیں اس پر گندہ ہو گئے، وہ سانچے اس نے اتار کے انار جو ہے وہ بادشاہ کو دکھایا اور کہا ہے کہ یہ الہی معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حقائق کو لکھ کے بھیج دیا ہے. تو ان کے اس ان حقائق کے مطابق جو ہے وہ مکتب شیعہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، چونکہ یہاں وہ بکر کا نام ہے، عمر کا نام ہے، عثمان کا نام ہے. لہذا اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان شیعوں کے سامنے اس حقیقت کو پیش کرو اور انہیں کہو کہ یہ قبول کریں یا پھر قتل ہو جائیں یا پھر غیر مسلم ہو جائیں اور ہمیں جزیہ دیں اور یہ سارے مسائل. بادشاہ نے بھی اسی طرح کیا، شیعہ رہنماؤں کو بلایا اور ان کو کہا کہ تمہارے سامنے تین راستے ہیں، یا قتل ہو جاؤ، یا مذہب تشیعہ کو چھوڑ کر ہمارے مذہب کو قبول کرو، یا پھر غیر مسلم ہو جاؤ اور ہمیں جزیہ دو. تو بحرین کے اندر شیعوں کی خاصی ایک تعداد موجود تھی، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ بیشتر تعداد جو ہے وہاں مسلمانوں کی وہ مکتب اہل بیت سے وابستہ لوگوں کی تھی. تو یہ ایک اجتماعی نسل کشی کا پروگرام تھا، اجتماعی طور پر قوم تشیع کو تباہ کرنے کا پروگرام تھا. لہذا بڑے پریشان ہوئے اور علماء نے آپس میں یہی طے کیا کہ ہم اپنے امام سے توسل کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے اندر سے تین پاکیزہ شخصیات کو منتخب کیا کہ ہر روز جائیں اور خلوت کی جگہ پر بیٹھ کر امام سے توسل کریں. تو تینوں باری باری گئے، اور جب آخری جو تھے جن کا نام تھا محمد بن عیسیٰ، جب یہ گئے تو امام زمانہ کی زیارت کرتے ہیں، اور امام جو ہے پھر وہ سب کچھ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح اس وزیر نے یہ مکر کیا اور ہیلا کیا، اور بتاتے ہیں کہ کل تم جاؤ اور وہاں جا کے بادشاہ کو لے جاؤ وزیر کے گھر، اور اس فلاں جگہ پہ یہ سانچے پڑے ہیں وہ بھی بادشاہ کو دکھاؤ. یہ اس کے سامنے جو ہے وہ اپنے وزیر کا جو ہے مکر اور فریب جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ کو کہو کہ ان اناروں کو توڑو، جب وہ انار کو توڑیں گے تو سوائے اس کے اندر سے دھواں اور خاکستر کے کچھ نہیں نکلے گا. تو چونکہ ایک باطل نشانی ہے، اور باطل سے سوائے باطل کے کچھ نہیں نکلے گا. تو یہ سب کچھ ہوا اور بادشاہ جو ہے وہ شرمندہ ہوا، اور اس نے اپنے وزیر کو بھی قتل کیا، اور اس کے بعد جو ہے مذہب تشیع جو ہے اس نے بادشاہ نے بھی اختیار کیا، اس کی حکومت کے عہدیداروں نے بھی اختیار کیا، اور یوں رسمی مذہب بن گیا بحرین کا. اس طرح کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ جب بھی اجتماعی طور پر شیعت کے خلاف سازش ہوئی تو امام کی نصرت کی تجلی بھی اسی زمانہ میں ہوئی. اسی طرح ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے امام موجود ہیں اور ہمارے حالات پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ چیز ہمیں اپنی طرف توجہ دلانے کا باعث ہے کہ ہم اپنی تربیت کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. اور چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام ہمیں دیکھ رہتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یا ہمارے اعمال ان تک پہنچتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، ایسا ہم سے عمل سرز نہ ہو کہ ہمارا امام ہم سے رنجیدہ ہوں، افسوس کریں کہ ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ ایک مومن جو ان کو ماننے والا ہے اور اس قسم کے کبھی اعمال میں مبتلا ہے. تو یہ فکر جو ہے ہمیں ملتی ہے اس عقیدہ سے کہ ٹھیک ہے وہ ہم ان کو دیکھ نہیں رہے، لیکن وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اعمال کی طرف توجہ کیے ہوئے ہیں. اور خود احادیث میں بھی ہے کہ امام تک جو ہے ہر دور کے امام تک اس زمانے کے لوگوں کے اعمال پہنچتے ہیں، اور ہمارے اعمال جو ہیں ہمارے امام تک پہنچتے ہیں. اور امام جب ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں تو اچھے اعمال، نیک اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور جب ہمارے شیعوں کے برے اعمال ان تک پہنچتے ہیں، کبھی اعمال جن کی اماموں کو توقع نہیں تھی، جو کہ اصل میں دشمنان اہل بیت کے اعمال تھے، ظلم، گناہ، زیادتی، خدا کی نافرمانی، آئمہ کی سیرت کو بلا دینا، ان کے فرامین کو بلا دینا اور شیعہ ہونے کا بھی دعویٰ کرنا، تو جب یہ چیزیں پہنچتی ہیں تو امام جو ہیں وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، بعض میں ہے کہ گریہ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ جو ہیں اگرچہ پردہ غیبت میں ہیں لیکن ہمارے فقہا اور علماء کے پشت پناہ ہیں، ہمارے فقہا اور علماء کی علمی مشکلات کو امام ہی حل کرتے ہیں۔ اگرچہ امام عسکری علیہ السلام کے زمانہ تک ہمارے پاس احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور تقریباً اکثر مسائل کا حل جو ہے وہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور اس کے باوجود اگر ہمارے فقہا، ہمارے بزرگان دین جب کسی مشکل کا شکار ہوں تو امام سے توسل کرتے ہیں اور امام جو ہے ان مشکلات کو دور کرتے ہیں، اور اس قسم کے مسائل ہماری کتابوں میں موجود ہیں کہ جو براہ راست امام زمانہ سے پوچھے گئے ہیں مختلف ادوار میں۔ تو غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ کلی طور پر سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا رابطے کا، نہیں، سلسلہ باقی ہے، صرف انہوں نے جو ایک قائد کی شکل میں ظاہر ہونا اور انقلاب لانا وہ سلسلہ ابھی نہیں شروع ہوا، ورنہ ویسے امام لوگوں سے رابطے میں ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، فقہا علماء سے ملتے ہیں، تاکہ عام لوگوں سے بھی جب مناسب سمجھے ملاقات کرتے ہیں، اگرچہ ان سے ملاقات کے لیے کوئی رسمی طریقہ نہیں ہے، ہم یعنی خود نہیں ملاقات کر سکتے، لیکن جب وہ مسلط سمجھیں تو ضرور کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ایک مشہور واقعہ ہے کہ علامہ مقدس حضرت بیلی رحمۃ اللہ، بہت پاکیزہ اور عالم فاضل شخصیت اپنے زمانے کی، کہ نجف میں رہتے تھے اور جب ان کو کوئی علمی مشکل پیش آتی تھی تو ان کی یہ سیرت تھی کہ یہ رات کو جاتے تھے امام علی علیہ السلام کے مزار میں اور ان کے روضہ مبارک پر جاتے اور وہاں یہ سوال مطرح کرتے تھے، تو قبر سے جواب آتا تھا امام کا، تو بتائیے سارا رات کی تاریکی میں ہوتا تھا کہ کوئی اور جو ہے وہ آگاہ نہ ہو۔ تو ایک دفعہ ان کے شاگرد نے ان کو دیکھا کہ یہ گئے ہیں رات کے وقت، اور روزہ تھر کا جو دروازہ تھا جس کو خادمین نے قفل کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا، وہ کھل جاتا ہے اور یہ اندر جاتے ہیں، زری کے پاس کوئی بات کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں اور پھر جو ہے وہ مسجد کوفہ کی طرف چل پڑتے ہیں اور وہاں محراب کے پاس جاتے ہیں اور محراب کے پاس کچھ بات کرتے ہیں اور پھر واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو شاگرد جو ہے وہ یہ سارا منظر دیکھتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے بتائیے۔ تو یہ پہلے وعدہ لیتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ امر جو ہے کسی کو نہ بتانا، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں مولا علی سے رجوع کرتا تھا، تو آج جب امام کی خدمت میں گیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے امام جو ہیں وہ مسجد کوفہ میں موجود ہیں، محراب میں ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، آپ وہاں جائیے۔ تو جب یہ وہاں پہنچتے ہیں تو امام زمانہ کو دیکھتے ہیں، اپنا مسئلہ مطرح کرتے ہیں اور ان سے جواب لیتے ہیں اور واپس پھر جا رہے تھے۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے فقہا اور علماء کی روش تھی اور امام بھی اسی طرح ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔ البتہ یہاں جو ایک نقطہ مفید ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے منع کیا میری زندگی میں یہ کسی کو نہ بتائیں، تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو لوگ واقعاً امام سے ملاقات کرتے ہیں وہ کبھی بھی اس کی تشہیر پسند نہیں کرتے۔ ہمارے ارد گرد ماحول میں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں ملاقات کا، ان کی ملاقات نہیں ہوتی، یہ صرف اس دعویٰ کے ذریعے اپنا مقام بنانے کے چکر میں ہے، لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنے میں، اور اس سے کوئی مادی منافع ان کے مربوط ہیں، کچھ مادی حوالے سے، ایک دکانداری ہے جس سے، اور کچھ بھی نہیں ہے، سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ ورنہ جن لوگوں سے امام ملاقات کرتے ہیں وہ کبھی بھی یہ حقیقت جو ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، اگر بتاتے ہیں تو اس عنوان سے کہ ہمارے بعد، تاکہ ہماری زندگی میں کوئی لوگ اس حوالے سے ہمارے گرد جمع نہ ہو اور ہمیں جو ہے، یعنی وہ اس کی تشہیر پسند نہیں کرتے، نہایت رازداں کیفیت میں رکھتے ہیں، کیونکہ اگر چیزوں کی تشہیر ہو جائے تو پھر وہ غیبت بھی بےمانہ ہو جائے گی، لہٰذا اس غیبت کو بھی باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی کو یہ توفیق حاصل ہو تو اسے اپنے حد تک رکھے، اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرے، کہے کہ میں یہ ملاقات ہوتی ہے اور امام پھر جیسے بعض لوگ کرتے ہیں امام نے یہ کہا امام نے وہ کہا, اگر اس طرح تھیا تو پھر غیبت بے معنی ہو جائے گی. اور امام جب ملاقات کرتے ہیں اور جو حکم دیتے ہیں وہ اس شخص کی حد تک ہوتا ہے, کبھی دوسرے کے لیے نہیں ہوتا. تو یہ ایک لمبا موضوع ہے. تو یہاں سے ہمیں علم ہوا کہ امام ملاقات کرتے ہیں اور پشپنائی کرتے ہیں علماء کی. ایک اور موضوع وہ یہ ہے کہ ہم لوگ امام کی طرف سے باطنی ہدایت سے بھی بہرہ مند ہیں. باطنی ہدایت کی کیفیت یہ ہے کہ امام جو ہمارے دلوں کو نورانی کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ برائی کی طرف چل پڑ رہا ہو, اگرچہ درست ہے عقیدے کے اعتبار سے فکر کے اعتبار سے, لیکن ایک وقت اس پر شہوت کا غلبہ ہو گیا ہے, نہ چاہتے ہوئے برائی کی طرف چل پڑا ہے. تو ایک قوت ہے جو اس کے دل کو موڑ دیتی ہے, تسخیر کرتی ہے اس کا دل کو, دوبارہ اس کو نیکی کی طرف انگیزہ دیتی ہے. تو وہ امام کی باطنی ہدایت ہے. چونکہ امام ہمارے حالات پر جب نظر رکھے ہوئے ہیں تو جب بھی کوئی کج ہوتا ہے, ٹیڑھا ہوتا ہے, گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے, تو امام جو ہے اپنی باطنی ہدایت سے بار بار اس کو متوجہ کرتے ہیں. اب کوئی اتنا بد نصیب ہے کہ اس توجہ کو اور اس لطف کی طرف توجہ نہ کرے اور پھر بھی اصرار کے ساتھ, ضد کے ساتھ برائی کی طرف چل پڑے اور خود بدبخت ہو جائے, یہ علیحدہ بات ہے, ورنہ امام کی طرف سے بار بار جو ہے اس کو بیدار کیا جاتا ہے. اور جو ایک بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری مصیبتیں, قدرتی آفات یا ہمارے گناہوں کی آفات جو ہم پہ نازل ہونی چاہیے تھی, امام علیہ السلام کے بابرکت وجود ان کی دعا اور ان کی وساطت اور وسیلہ سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں. جیسے امام فرماتے ہیں کہ انی لامان لاہل العرض, میں اہل زمین کے لیے امان ہوں. یا جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے درمیان نہ ہوتے تو میں ان پر عذاب نازل کرتا, کہ اللہ ان پر اس وقت تک عذاب نہیں کرے گا جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں, یعنی آپ حجت خدا واسطہ فیض جب ان کے درمیان میں ہیں تو میں عذاب نہیں کروں گا. اسی طرح امامان یا میں معصومین جو ہمارے پیغمبر کے جانشین ہیں, وارث ہیں, وہ بھی یہی مقام رکھتے ہیں, ان کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا عذاب نازل نہیں کرتا. جیسا کہ امام فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر خدا کا آخری جانشین ہوں اور اللہ تعالیٰ میرے وجود سے, میرے خاندان اور میرے شیعوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے, یعنی میرے وجود کے سبب سے میرے خاندان اور میرے شیعوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے. تو ہمارے گناہوں کی, ہمارے ظلم کی, ہمارے عصیان کی سزا جو ہمیں دنیا میں ملنی چاہیے تھی, تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی لطف ہے اور امام زمانہ کے بابرکت وجود کا لطف ہے کہ خدا اس وجود پرفیض کی برکت سے وہ عذاب کو ٹال دیتا ہے اور ہمیں موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور دوبارہ راہ راست کی طرف قدم بڑھیں. اسی طرح امام جو ہے وہ ان کا وجود بارش رحمت ہے, ہمیشہ جو ہے یہ رحمت ہمیشہ جاری ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی فردی شخصی زندگی میں بہت ساری مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں. اب تک جو بحث تھی وہ اجتماعی حوالے سے تھی, اب فردی حوالے سے ایک آدمی جو ہے وہ بیمار ہے, توسل کرتا ہے امام سے, شفا پاتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے, زندان میں ہے, راستہ گم کر بیٹھا ہے, تو جب بھی امام سے توسل کیا جاتا ہے تو امام جواب دیتے ہیں اور اس کی داد رسی ہوتی ہے. تو یہ وہ رحمت ہے امام کی جو ہمیشہ جاری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس غیبت کے دور میں امام کے وجود سے بھرپور استفادہ کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.